بسم الله الرحمن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا, کلمے کا اقرار کیا, اللہ تعالیٰ کی ولایت, اللہ تعالیٰ کی دوستی اس کو حاصل ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی دوستی کی تین قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں. نمبر ایک, ضعیف, یہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل ہے. فرمایا نسبتیں تین قسم کی ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق تین قسم کا ہوتا ہے, ضعیف, قوی اور اقوا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کی پہلی قسم, جو اللہ کے دوست ہیں وہ ضعیف ہیں, یعنی بہت ہی کمزور دوستی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ گناہگار مسلمان ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ دوستی نہیں ہے. یہ غلط ہوگا کہ دوستی نہیں ہے, دوستی ہے کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے. یہ مانا سارے ہی گندوں میں سب سے گندا ہوں, مگر یہ سچ کے نہ بو جہل سا درندہ ہوں, رسول پاک پر ایمان دل سے لایا ہوں, دل سے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رسول پاک پر ایمان دل سے لایا ہوں, گناہگار ہوں لیکن خدا کا بندہ ہوں. تو کتنا ہی گناہگار ہو, کتنا ہی گناہگار ہو, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو, پھر بھی وہ اللہ کا دوست ہے, مگر ضعیف دوست ہے, کمزور دوستی, کمزور ہے. اچھا, یہ اولیاء اللہ بھی تین قسم کے ہیں, ضعیف, قوی اور اقوا, ٹھیک ہے. تو اور یہ اس میں بھی پھر تین قسمیں ہو جاتی ہیں. پیروں کی بھی تین قسمیں بتا دیتا ہوں آپ, تین قسمیں ہیں پیروں کی بھی. ایک ہے نقلی, ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا, سمجھے آپ, نقلی پیر, حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے, لاکھوں کو اندھا کر دیا. ان کا مقصود, ان کا مطمح نظر مال جمع کرنا ہوتا ہے. بغل میں دبا کر تو مرغا نہ لایا, برابر ہے تو پھر کے آیا نہ آیا, دے ککڑ تے ہو پتر, آپ سمجھے. تو یہ کون ہے؟ یہ نقلی. ان کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ بھائی بولتے رہیے ذرا, کہیں ایسا نہ ہو نیند آ جائے. نقلی پیر, جو متبع سنت نہ ہو, متبع شریعت نہ ہو, چرس لگا کر ٹھٹے کا نمبر بتاتا ہوں, چرس کی سگریٹیں اس نے لگائی ہوئی ہوں, ٹھٹے کا نمبر بتا رہا ہوں, بے پردہ عورتیں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں اور ان پر دم درود وہ کرتا ہوں, شریعت کی کوئی پرواہ نہیں, سنت سے بہت دور, یہ وہ قسم کے پیر ہیں جن کو کہا جاتا ہے نقلی.
کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ نقلی. دوسرا قسم کا پیر وہ ہے نسلی. وہ کون سے ہیں؟ ہاں باپ پیر تھا, وہ چاہے اہل بھی ہو مگر بیٹا جدی پہ بیٹھ گیا, نالائق مریدوں نے اس کو ہی بٹھا دیا کہ تو ہمارے پیر کا بیٹا ہے لہذا تو ہی بیٹھ جا گدی سنبھال لے. اور وہ گدیاں چل رہی ہیں جیسے کہ ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں ہوتا ہے, اس کو گدی کہا جاتا ہے. وہ گدی نشین ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے, باپ کے بعد اس کا بیٹا پھر پوتا پھر اور پھر پڑ پوتا, اور وہ گدی چل رہی ہے اور مریدوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں, یہ نسلی پیر کہلاتے ہیں. پہلی قسم کیا تھی؟ نقلی. اور دوسری قسم کیا ہے؟ نسلی. یہ نسلی پیر کہلا رہے ہیں, گدی چل رہی ہے اور بالکل نااہل, تصوف کی الف با سے بھی واقف نہیں. اور تیسری قسم ہے اصلی. تیسری قسم کیا ہے؟ اصلی. اور یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے. تو کون کتنے ہو گئے؟ نقلی, نسلی اور اصلی. یہ تین قسم کے پیر ہیں. لہذا نقلی اور نسلی سے بچیے, اصلی کی تلاش کیجیے. اصلی کون ہے؟ جو متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, اس نے بھی اپنا بابا کسی کو بنایا ہو. ہمارے حضرت نے فرمایا نا, لا تاخذو بابا ملا بابا لہو, اس کو بابا مت بناؤ جس کا بابا نہ ہو. اس نے بھی اپنا بابا کسی کو بنایا ہو اور اس سے اصلاح کرائی ہو, ایک عرصے اس کے ساتھ سفر حضر میں رہا ہو اور پھر اس نے اس بابا نے اجازت بھی دی ہو کہ اب تم بھی بابا ہو, چلو اب تم بھی علاج وغیرہ کر سکتے ہو, بتا سکتے ہو, اللہ کی محبت سکھا سکتے ہو, جو طالب بن کر آئے اور اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے, دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے. یہ خاص علامات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جس کے اندر یہ علامات ہوں وہ اصلی پیر ہے. تو نقلی, نسلی اور اصلی. تو اصلی کی تلاش کیجیے. تو اللہ کی دوستی, ایک تو ضعیف, وہ الحمدللہ ہر مسلمان کو, ہر کلمہ گو کو حاصل ہے. گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی اللہ کا دوست ہے, اگرچہ کہ کمزور دوست ہے, ضعیف نسبت ہے, ضعیف دوستی ہے. اور دوسری یعنی تھرڈ کلاس کی ولایت, جس کو آپ انگریزی میں کہہ لیجئے تھرڈ کلاس کی ولایت ہے, یہ ولایت ہے لیکن تھرڈ کلاس کی. اور دوسری قسم ہے قوی یعنی مضبوط دوستی, اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط دوستی. یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں, یہ اللہ کے مضبوط دوست ہیں. اور تیسری دوستی ہے اقوا, بڑی مضبوط دوستی, اخص الخواص. یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک لمحہ بھی ان کے دل سے اللہ کا خیال نہ نکلے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب بھی چاہا آنکھ اٹھائی دیکھ لی. ہر وقت ان کے دل میں اللہ کا خیال جمع رہے, رچا بسا رہے. خوشی ہو غمی ہو, تونگری ہو تنگی ہو, ہر حال میں ہی اللہ پر نظر رکھیں, اللہ کے ہو کر رہیں. چاہے پریشانی ہو چاہے آسانیاں ہو, آسائشیں ہوں یا مشکلات ہوں, یہ اللہ ہی کے ہو کے رہیں. چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. اسی لیے توبہ بھی تین قسم کی ہے. جو جس مقام کا ہوتا ہے اس کی توبہ بھی اسی مقام کی ہوتی ہے. لہذا توبہ کی بھی تین قسمیں,
توبت العوام نمبر ایک عام لوگوں کی توبہ. وہ کیا ہے؟ الرجوع من المعصیۃ الی الطاعۃ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کر کے رجوع کر کے لوٹ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جانا، یہ عام لوگوں کی توبہ ہے. اس کے بعد ہے توبۃ الخواص، خاص لوگوں کی توبہ. وہ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ اللہ، الرجوع من الغفلۃ الی الذکر، الرجوع من الغفلۃ الی الذکر. کبھی قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی، ذکر کی ناغا ہو گئی، تو توبہ کر لیا، اللہ بہت بڑی آج کوتاہی ہو گئی کہ آج اللہ اللہ نہیں کیا، آج آپ کا نام نہیں لیا، آج قرآن کی تلاوت ہونے سے رہ گئی، معاف فرما دیجئے. یہ خواص، خاص لوگوں کی توبہ ہے کہ جب ان سے ذکر کی ناغا ہو جائے، قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے، تہجد کی نماز چھوٹ جائے، تو وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں. ہم تو بھائی کیا، ہم تو کیا بیان کریں. مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ لندن میں نئے مسلمان ہوئے، نئے نئے تبلیغ کی برکت سے مسلمان ہو گئے، ایک پورا گھرانہ مسلمان ہوا. تو تین یا چار دن گزرے تھے کہ ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں صبح کے وقت، صبح ہی صبح، اور ایسے رونے کی جیسے کوئی مر گیا ہو، کسی کی میت ہو گئی ہو. انہوں نے جا کے، پڑوس بھی تھا، تو انہوں نے جا کے پوچھا، بھائی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے، ہاں آج ہماری تہجد نکل گئی، سارے گھر والوں سوتے رہ گئے، فجر تو مل گئی مگر تہجد نکل گئی. نو مسلم چند دن ہوئے مسلمان ہوئے، ہم اندازہ لگائیے. ان کو پتا ہے کیا قیمت ہے. تو خواص لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ الرجوع من الغفلۃ الی الذکر، کوئی ذکر چھوٹ جائے یعنی نفلی عبادت چھوٹ جائے، اس میں بھی وہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دیجئے، غلطی ہو گئی. اور تیسری توبہ یہ ہے توبۃ اخص الخواص، خاص میں سے بھی خاص لوگوں کی توبہ. جو اللہ کے خاص بندوں میں بھی خاص لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ، ان کی توبہ کیا ہے؟ الرجوع من الغیبۃ الی الحضور، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا جو خیال دل میں جمع ہوا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گیا تھا، اس سے تھوڑا سا دھیان ہٹ گیا، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ جو ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی، کچھ سیکنڈ کے لیے، کچھ دیر کے لیے، تو اس سے بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، یہ کچھ دیر کے لیے آپ کا خیال، آپ کی طرف توجہ تھی وہ کم ہو گئی. تو الرجوع من الغیبۃ الی الحضور، وہ پھر لوٹ آتے ہیں اللہ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں وہ ہر وقت، تو غیبت سے حضور کی طرف آ جاتے ہیں، پھر بھی توبہ کرتے ہیں. غیبت ہوئی کیوں، غائب کیوں ہوئے، یہ اللہ کا خیال غائب کیوں ہوا دل سے تھوڑی دیر کے لیے صحیح. یہ خاص میں سے بھی خاص لوگوں کی توبہ ہے. تو یہ ہے ضعیف، قوی اور اقوا، توبۃ العوام، توبۃ الخواص، توبۃ اخص الخواص، نقلی اصلی، نقلی نسلی اور اصلی، تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خاص اللہ کے بندے ہیں، ان پہ تو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اخص الخواص، اللہ کے خاص میں سے بھی خاص بندے، تو ان پہ کوئی خوف و غم نہیں ہوتا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس کا اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق, جس کا اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق. اور ایک دفعہ ہمارے حضرت نے فرمایا, دیکھو بھائی اگر تم پری کو دیکھو گے نا شانی خود بخود آ جائے گی, لہذا کسی پری کو مت دیکھو, نظر بچاؤ. یہ پریشانی پہ یاد آ گیا. پریشانی کی دو لغتیں ہیں, پریشانی اور پریشانی, دونوں صحیح ہیں. مجھول بھی پڑھا جاتا ہے, معروف بھی, دونوں ٹھیک ہیں. تو پریشانی بھی صحیح ہے لفظ اور پریشانی بھی صحیح ہے. لہذا پریشانی کا مطلب کیا ہے کہ پری کو دیکھ لیا تو شانی آ جائے گی خود بخود. لہذا مرد تو عورتوں سے نظر بچائے, نامحرم عورتوں سے. مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے, لیکن میں کیا کروں کہ ہوں بندہ خدا کا میں. حضرت والا کا شعر ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ کشش ہے مگر میں اللہ کا بندہ ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. بتوں ہماری دیانت کے کچھ تقاضے ہیں, ہیں ورنہ ہم بھی بشر اشتیاق رکھتے ہیں. اے بتوں, اے حسینوں, ہماری دیانت کے کچھ تقاضے ہیں ورنہ ہم بھی بشر ہیں, ہمیں بھی اشتیاق ہے, شوق تو ہم کو بھی ہے. یہ مت سمجھو انہیں خواہش نہیں ہے جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں, بلکہ اور لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے خواہش, مگر وہ دباتے ہیں. اللہ والوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اور خطرناک وسوسے آتے ہیں, مگر وہ دباتے ہیں اس کو اور اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا رہتا ہے. لہذا ایسے لوگوں پر کوئی پریشانی نہیں, کیونکہ وہ ایک غم اٹھاتے ہیں, ایک غم. وہ غم کیا ہے جس کو علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, تیرے غم کی جس کو بھی دولت ملے, تیرے غم کی جس کو بھی, یعنی جس کو یہ دولت مل جائے کہ وہ دل پر غم اٹھا لے, اس کا دل چاہ رہا ہے گناہ کی لذت مجھے فراہم کرو, فلاں گناہ کرو, فلاں گناہ کرو, مگر وہ دل کے ماننے کو پورا نہیں, دل کے کہنے پر عمل نہیں کرتا. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, وہ یہ شعر پڑھتا ہے بزبان حال, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. تو ہمارا خدا تھوڑی ہے, دل ہمارا خدا تھوڑی ہے, ہمارا خدا تو اللہ ہے. اس کے کہنے پر ہم اللہ کو ناراض کر لیں. تو وہ اولیاء اللہ دل پر غم اٹھاتے ہیں, زبردست غم اٹھا کر وہ اللہ کو راضی رکھتے ہیں. تو ایک غم اٹھا لیتے ہیں, وہ ایک غم. گناہوں سے بچنے میں دل کو جو غم ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, ظاہر ہے دل کا آپ نے کہنا نہیں مانا, تکلیف تو ہوگی. آپ کا کوئی کہنا نہ مانے آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ بیٹا کہنا نہ مانے باپ کا, باپ کو دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لہذا دل کا بھی کہنا نہ مانا جائے, دل کا کھلا گناہ کرو اور وہ نہیں کر رہا تو دل کو بھی غم ہوتا ہے, مگر یہ غم بہت مبارک ہے, اسی غم کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر یہ غم ہم نے نہ اٹھایا, سچ مانیے دوستوں, سچ پوچھئے, ہمیں ولایت نہیں مل سکتی, اللہ کا تعلق, اللہ کی دوستی نہیں مل سکتی. جب تک ہم یہ غم نہیں اٹھائیں گے, یہ غم اٹھانا پڑے گا ہم کو, جب تک ہم یہ غم نہیں اٹھائیں گے ہم اللہ کے نہیں بن سکتے. تیرے غم کی جس کو بھی دولت ملے, غمے دو جہاں سے فراغت ملے, غمے دو جہاں سے فراغت ملے. وہ ایک غم اللہ والے اٹھا لیتے ہیں, گناہ سے بچنے کا غم, دونوں جہانوں کے غموں سے ان کو فراغت مل جاتی ہے. یہی ہے مطلب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. محبت تو اے دل بڑی چیز ہے, مبارک ہے جو اس کی حسرت ملے. اللہ کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے, لیکن یہ بھی بہت برکت کی چیز ہے, بہت مبارک بات کے قابل ہے وہ بندہ جس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہو جائے, خواہش پیدا ہو جائے کہ کاش مجھے اللہ کی محبت مل جائے. میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کی محبت میرے دل میں سما جائے. یہ بھی بہت محبت تو ہے دل، بڑی چیز ہے، مبارک ہے جو اس کی حسرت ملے. لہذا ان لوگوں کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جہاں راویوں کے حالات ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کے ایک راوی کا حال لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تک مجھے اللہ کے ہاں اپنا مقام معلوم نہ ہو جائے تو میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں. لہذا وہ زندگی بھر ان کو ہنستے ہوئے دیکھا ہی نہیں گیا. اور جب انتقال ہوا تو غسل کرنے والوں نے، غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام اچھا ہے. مرنے کے بعد ہنسنے لگے، باقاعدہ واضح طور پہ ہنسی محسوس ہو رہی. اور ایک راوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انتقال ہو رہا تھا، ان کی بیٹی قریب موجود تھی، وہ رونے لگی کہ ہائے باپ کی جدائی ہے. فرمایا ارے بیٹی تو مت رو. اور ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے اس کونے میں بیٹھ کے کئی ہزار قرآن کریم ختم کیے ہیں، میرے ساتھ انشاءاللہ اچھا معاملہ ہوگا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. امام محمد رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں لکھا ہے کہ فقہ کی گندم کو کاشت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عجیب مثال سے واضح کیا ہے، فرمایا فقہ کی گندم کو کاشت کرنے والے دو صحابی ہیں، امام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ حنفی کی گندم، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس گندم کو پیسا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پیس کے رکھ دیا اس کو، اس گندم کو. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے اس کو گوندا ہے، گوندا ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روٹیاں پکائی ہیں، اب کھانا ہمارا کام ہے. اسی سے معلوم ہو گیا کہ عمل کرنا آسان ہے، عمل کرنا آسان ہے، مسائل کا نکالنا یہ عام لوگوں کا ہر ایک کا کام نہیں. حدیث کی گہرائی تک جا کے اس سے مسائل نکالنا، قرآن کریم کی آیتوں سے مسائل کا استنباط کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. عمل بہت آسان ہے، رمضان آیا روزے رکھ لیے، نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، زکات ہولانے ہول ہو گیا، ایک سال گزر گیا مال پہ زکات دے دی، حج فرض ہوا تو حج، اور زکات بھی اس وقت جب زکات فرض ہو، حج فرض ہوا تو حج کر لیا. لیکن مسائل نکالنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو ہم تو وہ روٹیاں کھا رہے ہیں بھائی، اور ان لوگوں نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کاشت کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست محنت کر کے اس گندم کو پیسا ہے، امام ابو یوسف نے گوندا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روٹیاں پکائی، ہم تو کھا رہے ہیں ان کو اور کھاتے بھی نہیں، کھانے میں بھی کوتاہی ہے. انتقال کے بعد امام محمد رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ جب میں اللہ کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ آپ رب جلیل ہیں اور میں آپ کا عبد ذلیل ہوں، اگر آپ جہنم میں ڈال دیں تو عین انصاف ہے
اور اگر آپ میری مغفرت فرما دیں تو آپ کا کرم ہوگا، آپ کا فضل ہوگا. یہ میں نے اللہ کے سامنے جب پیشی ہوئی تو میں نے یہ الفاظ ادا کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، ہم نے علم کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بادشاہوں سے زیادہ ایسی عزت دی تھی جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی. تو کیا ہم نے تمہیں علم اس لیے سکھایا تھا کہ آج ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں؟ اگر ہم تمہیں جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہوتا ہم نے، تو تمہیں علم دین کی، علم الہی کی توفیق نہ ملتی. ہم نے علم الہی کی توفیق ہی تمہیں اس لیے دی کہ تمہاری مغفرت کرنا چاہتے ہیں. جاؤ، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی. خواب دیکھنے والے نے خواب میں ہی پوچھا کہ آپ کے جو استاد تھے امام ابو یوسف، ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھ سے دو درجے اوپر عطا فرمائے. جنت میں مجھ سے دو درجے میرے استاد اوپر ہیں، امام ابو یوسف. ایک لحاظ سے استاد بھی تھے، ایک لحاظ سے ساتھی بھی تھے، کیونکہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور استاد اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کو سبق پڑھاتے تھے، پڑھائے ہیں اسباق، لہذا استاد بھی ہیں. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ان کو تو اللہ نے اتنے بڑے مرتبے، اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میرے بیان سے باہر ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ امام ہے جن کو اللہ تعالی کی زیارت حاصل ہوئی. انہوں نے خواب میں اللہ تعالی کی زیارت کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے کہ بیت اللہ کے اندر ان کو حاضری کی سعادت ہوئی. دروازے سے اندر گئے، دو رکعت میں قرآن کریم ختم فرمایا، پورا قرآن کریم دو رکعتوں میں، اس طرح کے 15 پارے ایک ٹانگ کھڑی کر کے ایک ٹانگ پر پڑے، دوسری رکعت میں دوسری ٹانگ کو اوپر کر لیا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے اور 15 پارے پڑے. یہ کیفیت تھی، حال تھا، یہ حال، ایک حال طاری ہوا تھا ان پر، اللہ کی محبت کا حال تھا کہ اللہ کو رحم آ جائے اس ادا پر. اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. اور یہ الفاظ ہیں در مختار میں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ، نہ آپ کی پہچان کا مجھ سے حق ادا ہوا، نہ آپ کی عبادت کا میں حق ادا کر سکا، میری مغفرت فرما دیجئے. یہ بیت اللہ کے اندر دو رکعت نماز میں پورا قرآن پڑھ کر اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے یہ دعا فرمائی، تو اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی، ہم نے تمہاری بھی مغفرت کی اور قیامت تک تمہارے جو متبعین ہیں فقہ حنفی پر چلنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت کر دی. ہم تو ایسے امام کے پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ مقام ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان کس چیز کا نام ہے بھائی؟ ایمان نام ہے جان کر ماننے کا. ایمان کہتے ہیں جان کر ماننے کو، صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. جانتا تو ابو جہل بھی تھا، اس کو بھی معلوم تھا کہ سچے نبی ہیں، چودراہٹ جاتی تھی، کیا کریں، اسلام قبول کریں تو چودراہٹ چلی جائے گی. جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. المعجم المفہرس کتاب آئی ہے کچھ عرصے پہلے، یہ ایسی کتاب ہے، اتنی زبردست کتاب ہے کہ حدیث، کسی بھی حدیث کا ایک لفظ آپ کو یاد ہو، ایک لفظ، تو آپ اس کتاب کی مدد سے پوری وہ حدیث تلاش کر سکتے ہیں. یہ ایسی کتاب ایسا کام کیا ہے, مگر لکھنے والا عیسائی ہے. کام اتنا بڑا کیا کہ حدیث کا ایک لفظ آپ کو یاد ہو, کوئی بھی حدیث ہو اس کا ایک لفظ آپ کو یاد ہو, آپ پوری حدیث تلاش کر سکتے ہیں, اس کا حوالہ اس کی عبارت آپ تلاش کر سکتے ہیں. لکھنے والا عیسائی ہے. معلوم ہوا جاننے کا نام ایمان نہیں, جان کر ماننے کا نام ایمان ہے. خواجہ ابو طالب کے انتقال کا جب وقت قریب آیا, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا جان سے کہا, محبت تھی, پالا تھا ان کو, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی تھی, محبت سے پالا تھا, لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, قل کلمۃ احاج بها عند ربی, آپ کلمہ پڑھ لیجئے, آپ کلمے کا اقرار کر لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے, باقی چیزوں کے بارے میں اللہ سے خود ہی معاملہ کر لوں گا اور اللہ سے سفارش کر لوں گا آپ کے بارے میں, آپ صرف کلمہ پڑھ لیجئے. تو ابو جہل قریب بیٹھا ہوا تھا, ادھر حضور یہ کلمہ فرماتے جا رہے ہیں, قل کلمۃ احاج جو بہا عند ربی, اور وہ یہ کہہ رہے مرتے وقت, اور ہوٹ اور روایات میں آتا ہے, بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ ابو طالب پڑھنا چاہتے تھے کلمہ, اور ابو جہل بار بار یہ کہتا رہا, ساری زندگی تو تم نے ہمارے دین پر گزاری, اب بھتیجے کے دین پہ مر رہے ہو, مرتے مرتے اس کے دین پر ہو کے جا رہے ہو. بالآخر اس ظالم نے بار بار یہ کلمات کہے, اور بالآخر یہ خواجہ ابو طالب کے زبان سے یہ نکلا, اخترت النار علی العار, میں شرم پر آگ کو ترجیح دیتا ہوں, کیونکہ مجھے شرم, میرے لیے شرم کا باعث ہوگا کہ ساری زندگی تو دین بت پرستی پر گزاری, مرتے ہوئے بھتیجے کے دین پر مر گیا, لوگ کہتے رہیں گے, لہذا اس شرم کی وجہ سے میں آگ کو جہنم کو ترجیح دیتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا, یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت ملے گی. تو معلوم ہوا ایمان نام ہے جان کر ماننے کا, محض جاننے کا نام ایمان نہیں ہے, اس کو ایمان نہیں کہتے, جاننے والے بہت ہیں. اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہی دو چیزیں اولیاء اللہ کی نشانی ہیں, تقویٰ اختیار کرتے ہیں, ایمان ہے ان کے پاس اور تقویٰ ہے. تقویٰ نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا. المتقی من یتقی شبہات, جہاں گناہ کا شبہ بھی ہو وہاں سے بھی بچے متقی, متقی اس کو کہتے ہیں. گناہ کے شائبے سے بھی وہ اپنے آپ کو بچائے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہی دو چیزیں ہیں. ہمارے حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا, حضرت ایک دلچسپ بات یاد آ گئی آپ کی برکت, کہ اسباب منع سب نو ہیں ہمارے یہاں, اگر یہاں اہل علم موجود ہوں تو میں ایک بات ایسی یاد آ گئی ہے, یہ جس اسم میں پائے جائیں اس میں سے دو جو پائے جائیں یا ایک پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے, یعنی اعراب کو قبول نہیں کرتا. تو حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا کہ دنیا کے جس انسان کے اندر دو سبب جمع ہو جائیں, ایک ایمان اور ایک تقویٰ, وہ بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے, وہ نفس کے لگائے ہوئے اعراب کو, شیطان کے لگائے ہوئے اعراب کو, معاشرے کے لگائے ہوئے اعراب کو قبول نہیں کرتا, اللہ کے لگائے ہوئے اعراب کو قبول کرتا ہے. دو چیزیں, صرف دو چیزیں, جیسے اسباب منع صرف میں کسی اسم میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب جمع ہو جائیں وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے, اعراب کو قبول نہیں کرتا, اس کو زیر نہیں لگتا, زیر نہیں لگتا, تو اس کو بھی شیطان اور نفس زیر نہیں کر سکتے جس میں ایمان اور تقویٰ جمع ہو جائیں.
الذين آمنوا وكانوا يتقون.
اللہ کے لگائے ہوئے اعراف کو قبول کرتا ہے اور بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، غیر آن زنجیر زلف دل برم، گر دو ست زنجیر آری بر درم. اگر تم میرے محبوب کی زلف کی زنجیر کے علاوہ کوئی 200 زنجیریں بھی لے آؤ، میں ان سب 200 زنجیروں کو توڑ ڈالوں گا. ہاں میرے محبوب کی زلف کی زنجیر یعنی شریعت کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے دین کی زنجیر لاؤ گے، میں اس کو چوموں گا، اس کو قبول کروں گا، اس سے جکڑنے کو اپنی سعادت سمجھوں گا. لیکن اس کے علاوہ 200 زنجیریں بھی لے آؤ، گر 200 زنجیر آری بر درم، میں سب کو توڑ ڈالوں گا. میں نفس اور معاشرے کے اعراب کو قبول نہیں کروں گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں. اون چنی خواہت خدا خواہت چنی، می دہد یزداں مراد متقی. مولانا روم فرماتے ہیں ایک مقام وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کا چاہنا ہوتا ہے وہی اللہ کا چاہنا ہو جاتا ہے. اون چنی خواہت خدا خواہت چنی، می دہد یزداں مراد متقی. اور متقین کی مراد کو اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں، پھر یہ مقام اس کو حاصل ہوتا ہے. تو فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور خوشخبری کی تفسیر کیا کی ہے؟ دنیا کے اندر خوشخبری کیا مطلب ہے؟ آخرت میں تو ہے ہی کہ بھائی تمہیں نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، جنت میں داخلہ نصیب ہو رہا ہے، فرشتوں کا استقبال کیا جا رہا ہے. مگر دنیا کے اندر کیا خوشخبری ہے؟ رؤیا صالحہ، الرؤیا صالحہ یراها المسلم. یا تو وہ خود دیکھے اچھے خواب، یا اس کے متعلقین دوستوں میں سے کوئی اس کے بارے میں دیکھے. یہ ہے دنیا کے اندر خوشخبری. مجھے یاد آیا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور سہارنپور مظاہر العلوم کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث، اور حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور شیخ بھی یہی ہیں، پیر بھی یہی ہیں مولانا زکریا رحمہ اللہ کے. انہوں نے بیت اللہ میں حاضر ہوتے وقت، بیت اللہ میں حاضری کے وقت، حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے، وہاں سے لپٹ کر 3 دعائیں کی تھیں. وہاں دعا کا انداز ہی الگ ہے، ساری دنیا سے جدا اور منفرد انداز ہے. چھوٹی سی دیوار جہاں ایک وقت میں ایک ہی آدمی کھڑا ہو کے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، ملتزم کا حصہ. تو وہاں ہاتھ اٹھا دیجئے اور سینے کو اس دیوار سے چمٹائیے، تھوڑا سا پیر پیچھے کریں تو سینہ دیوار سے لگ جائے گا. تو ایسے کر کے یوں سینہ دیوار سے لگا کر اب دعا مانگیے. وہاں دنیا میں کہیں یہ انداز نہیں، یہ واحد ملتزم پر ہے کہ اب مانگو اللہ سے. اور سارے نبیوں نے یہاں پر اس جگہ پر اسی طرح دعا مانگی ہے، سارے انبیاء نے. جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. تو یہاں ملتزم سے چمٹ کر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جن کے بارے میں ان کے شیخ اور ان کے پیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ عطا فرما رکھی ہے. اس مقام کے بزرگ ہیں کہ ان کے شیخ خود ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مرید اور میرا خلیفہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری, اس کو اللہ نے نسبت صحابہ عطا فرمائی ہے. تو ملتزم پر لپٹ کر انہوں نے تین دعائیں مانگی تھیں کہ اللہ یہاں عرب میں بد امنی ہے, قافلوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. اس زمانے میں جو حجاج حاضری کے لیے جاتے تھے حج اور عمرے میں, وہ کفن ساتھ لے کے جاتے تھے کہ اگر ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو کفن تو مل جائے, قتل کر دیا تو کفن تو ہو ساتھ. یہ دعا ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے مانگی کہ اللہ پورے عرب کو امن کا خطہ بنا دیجئے, یہاں حجاج کرام آئیں, معتمرین آئیں, امن سے آئیں, امن سے جائیں, ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہ ہو. تو موجودہ بادشاہ کے والد کو اللہ تعالی نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے کچھ حدود نافذ کر دیں. مثلا چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا قانون نافذ کر دیا, چند حدود نافذ کی تھیں, مکمل طور پہ نہیں, چند حدود نافذ کی. میں نے ایک بزرگ سے خود سنا کہ وہ فرما رہے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اشرفیوں والے سونے کے زیورات والے اذان ہوئی ہے اور وہ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر حرم شریف چلے گئے نماز کے لیے. کوئی اس زیور کی طرف, ان اشرفیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا. کون اپنا ہاتھ کٹوائے گا؟ ایک حد ہاتھ کاٹنے سے امن قائم ہو گیا, صرف ایک قانون سے امن قائم ہو گیا. اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں, زیورات رکھے ہوئے ہیں, جواہرات رکھے ہوئے ہیں, ان کی طرف کوئی بری نیت سے دیکھنے والا نہیں. ارے بھائی, کس میں ہمت ہے کہ اپنے ہاتھ کٹوائے؟ اور ہمارے حضرت والا نے ہاتھ کاٹنے کی ایک عجیب حکمت بیان فرمائی ہے. در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے, اللہ کے عاشق کی زبان جب کچھ بولتی ہے تو شریعت کے رازوں سے پردے اٹھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ, ہم لوگ رجسٹرڈ فقیر ہیں اللہ کے, رجسٹرڈ. بھائی دیکھو, اے بھائی دیکھو, اے یہ دیکھو سو رہے ہیں, یہ ان کو دیکھو, اٹھاؤ بھائی ان کو. تو ہم لوگ اللہ کے رجسٹرڈ فقیر ہیں, رجسٹرڈ. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. اے ساری دنیا کے انسانوں, تم سب فقیر ہو, سب فقیر ہو, ہم لوگ سب رجسٹرڈ فقیر ہیں, ہماری رجسٹریشن قرآن میں ہے موجود. لہذا ہر فقیر کے پاس کچھ مانگنے کا برتن ہوتا ہے, کشکول, کشکول ہر فقیر کے پاس ہوتا ہے تاکہ وہ پیسے جمع کر سکے, لوگوں سے پیسے اکٹھے کرے. اللہ, تو جب ہم فقیر ہیں تو ہمارا کشکول کیا ہے؟ اللہ نے, فقیروں کا کشکول تو الگ ہوتا ہے, وہ رکھ دیتے ہیں رات کو, یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں رکھ دیتے ہیں, حاجات پوری کر رہے ہوتے ہیں رکھ دیتے ہیں. مگر ہم ایسے فقیر ہیں کہ ہمارا کشکول ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, سوتے وقت بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ کون سا کشکول ہے؟ وہ کشکول یہ ہے, یہ ہمارا کشکول ہے جو اللہ نے ہمیں ہر وقت دے رکھا ہے. جب چاہیے اس کشکول کو, جب چاہیں آپ اٹھائیے اور اللہ سے مانگ لیجئے, لائیے اللہ ہمارے کشکول میں دے دیجئے, ہمیں یہ چاہیے. اسی لیے ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیرنا سنت ہے, لہذا جب ہاتھ دعا مانگ کر ہاتھ پھیر رہے ہو تو یہ مراقبہ کیا کرو کہ ہم جو اللہ سے ہاتھ پھیلا کر جو مانگ رہے تھے, ایسے اللہ نے وہ ہمیں دے دیا ان ہاتھوں میں, اور اب ہم اس کو, اللہ کی عطا کی ہوئی چیز کو ہم سر اور آنکھوں پر لگا رہے ہیں, چوم رہے ہیں اس کو, ایسے کر رہے ہیں. فرمایا یہ مراقبہ کیا کرو. تو یہ اللہ کا کشکول ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, یہ دونوں ہاتھ. تو چور جس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, اس نے بجائے اس کے کہ اللہ نے جو اس کو کشکول دیا تھا ہاتھ پھیلا کر اس کو وہ چیز مانگتا, اللہ سے مانگ لیتا, مگر اس نے اللہ سے نہیں مانگا اور وہ چیز چوری کر لی, دوسرے کی چرا لی. ارے وہی چیز اللہ سے مانگ لیتا ہے, اللہ یہ دے دیجئے, اللہ گاڑی دے دیجئے, اللہ فلاں چیز دے دیجئے, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس کشکول کی اس نے ناقدری کی جو اللہ نے اس کو دے رکھا تھا. لہذا اس سے یہ کشکول اب چھینا جاتا ہے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے کشکول حوالے کیا جائے, لہذا یہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا فرمائی تھی, اور یہ دعا, اس کی دعا کی قبولیت آپ دیکھ لیجئے, آج بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا, اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں, اللہ ان کو اچھے اچھے خواب دکھاتے ہیں, یا ان کے متعلقین کو ان کے بارے میں اچھے خواب دکھاتے ہیں. یہ تفسیر ہے جلالین, تفسیر جلالین دیکھ لیجئے. لہم البشرا کی تفسیر میں کیا لکھا ہے, اور دوسری دعا فرمائی کہ اے اللہ میں نے بہت مرتبہ ابو داؤد شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح لکھنے کی بہت دفعہ کوشش کی مگر وہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی. اے اللہ یہ ابو داؤد شریف کی شرح لکھوا دیجئے میرے ہاتھوں سے, اور اس طرح لکھوائیے کہ اس کی تکمیل ریاض الجنہ میں ہو. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور محدثین نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسی ٹکڑے کو اٹھا کر من معن جنت میں لے جائیں گے. ایک شرح تو یہ ہے کہ یہ جنت کا باغ کیسے ہے, تو ایک شرح تو یہ ہے کہ یہ اس کو اٹھا کر اللہ جنت میں شامل فرما لیں گے ریاض الجنہ کو, اس حصے کو. اور دوسری شرح یہ ہے کہ یہاں کے اعمال جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے. یہاں رہ کر جو آدمی نماز پڑھے, تسبیحات پڑھے, تلاوت کرے, تو اس کے جنت میں اس تلاوت سے اور اس عبادت سے جنت کے باغات تیار ہوں گے اس کے لیے. اللہ تعالی نے ان کی, یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ اس کی تکمیل وہاں ہو جہاں سے یہ حدیثیں نکلی ہیں, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کے قریب بیٹھ کر ہو جائے. اللہ نے یہ خواہش بھی پوری فرما دی, یہ دعا بھی پوری ہوئی, اور انہوں نے سفر کی حالت میں ابو داؤد کی شرح جو بذل المجہود کے نام سے دستیاب ہے وہ پوری شرح سفر میں لکھی, چلتا پھرتا کتب خانہ تھے, چلتا پھرتا کتب خانہ, سفر کے حالت میں شرح لکھ ڈالی ابو داؤد شریف اب بذل المجہود کے نام سے. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ مدینہ منورہ کے سامنے محبوب کے گھر کے قریب مجھے موت عطا فرمائیے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت عطا فرمائیے. من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن مات بها, جس کی استطاعت میں ہو, قدرت میں ہو کہ مدینہ میں آ کر مر سکتا ہو, حضور فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ مدینہ ہی میں آ کر مرے, کیونکہ میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مرے گا. لہذا تیسری دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ مدینہ منورہ میں بلد الرسول میں مجھے موت عطا فرما دیجئے. حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی یہ شعر پڑھا کرتے تھے, الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفی مولا الجمیع وہب لی فی مدینتہ قرارا بایمان ودفنا فی البقیع. اللہ نے ایسے یہ شعر قبول کیے کہ آج وہ بھی اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ان کا سرانہ ہے, جنت البقیع کا قبرستان ہے اور شیخ کے قدموں میں ان کا سرانہ ہے. قبر کی حالت میں بھی ادب قائم ہے. الہی نجنی من کل ضیق, اے اللہ مجھے ہر تنگی سے نجات دے دیجئے, بجاہ المصطفی مولا الجمیع, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں جو اپنے تمام غلاموں کے آقا ہیں. وہب لی فی مدینتہ قرارا, اور مجھے ان کے شہر میں سکونت رہائش نصیب فرما دیجئے مدینہ منورہ میں, بی ایمان و دفنن فی البقیع, ایمان کی حالت میں مجھے مدینے میں رہنا نصیب فرما دیجئے اور بقیع میں دفن نصیب فرما دیجئے. تو علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تیسری دعا مانگی کہ اللہ بقیع حرقد میں مجھے دفن نصیب فرما دیجئے، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش بھی پوری فرمائی، اور ایسی پوری فرمائی کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اطہر سے باہر تشریف لائے، آپ کے دانی جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان بزرگ نے پوچھا، عرض کیا کہ حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، خلیل ہندی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اللہ نے ایسی موت نصیب فرمائی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، آخرت کے اندر بھی خوشخبریاں ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا تھا، دیوبند کے اندر ایک بڑھیا رہتی تھی، نہ قرآن پڑھنا جانتی تھی نہ پڑھی لکھی تھی، جاہل. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کچھ فرشتے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی، لا تک، دیکھیے الفاظ بھی صحیح نہیں ادا ہو رہے، لا تخافی ولا تحزنی، لا تخافی ولا تحزنی، لا تخافی ولا تحزنی کو یوں کہہ رہی تھی. کیا ترجمہ ہے؟ خوف مت کر، ارے بوڑھی خوف نہ کر، غم نہ کر، تیرے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوگا. لا تخافی ولا تحزنی، اس کو کہہ رہی ہے لا تخافی ولا تحزنی. قاری طیب صاحب نے خود یہ الفاظ فرمائے، یہ الفاظ کہہ رہی تھی. کوئی عمل پسند آ گیا اللہ کو اور اتنا اچھا خاتمہ نصیب ہوا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لہذا یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں، یہ روحانی ڈاکٹر ہیں، روحانی ڈاکٹر. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک استاد تھے، ان کا جب آپریشن ہوا بمبئی میں، تو آپریشن بہت زیادہ بڑا آپریشن تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہے، کس کو آپ اپنا ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپریشن میں کامیاب نہ ہو سکا اور آپ کی موت واقع ہو گئی تو کیا ہوگا، کس کو اپنا ذمہ دار بناتے ہیں؟ فرمایا کہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کہا یہ روحانی ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ ان بیماریوں کا پتہ چلاتا ہے جس کو، یہ آپ کی ایکس رے مشین جو سامنے رکھی ہے، یہ آپ کا اسٹیتھوسکوپ جو آپ گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، اور یہ تمام آلات، یہ خون ٹیسٹ کرنے کے آلات، یہ ان بیماریوں کو ان کا پتہ نہیں بتا سکتے جن بیماریوں کا یہ اللہ والے بتاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے، یہ کوئی بات بھی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے فرمایا اچھا، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے دل میں کتنا حسد ہے، کس کے خلاف ہے؟ حسد کی بیماری کو یہ آپ کا اسٹیتھوسکوپ اور یہ آپ کے یہ ایکس رے کی مشین یہ معلوم کر سکتی ہے؟ حسد کی بیماری، غصے کی بیماری، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. غصے کی بیماری جس کے اندر ہو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بالآخر دل کا دورہ پڑتا ہے، دماغ کی رگ پھٹتی ہے یا فالج ہوتا ہے. اور غصے کی بیماری تھی، علاج نہیں کرایا کسی اللہ والے سے علاج نہیں کرایا، پھر نتیجہ بھگتو بھائی. کبھی بیوی پہ غصہ، کبھی دوستوں پہ غصہ، کبھی ماتحتوں پہ غصہ، اور غصہ بھی ایسا کہ گالیاں بک دیں، تو بھائی اب بھگتیے ہی اس کو. اور اگر علاج کسی اللہ والے سے تعلق ہو جاتا، اس سے علاج کراتے، اس کو بتاتے بھائی مجھے غصے کی بیماری ہے، میرا علاج کر دیجئے، وہ آپ کو علاج کر دیتا، آپ اس پر عمل کرتے، آپ کامیاب ہو جاتے. تو یہ غصے کی بیماری، حسد کی بیماری، کینہ، یہ ایکس رے کی مشین پتہ چلا سکتی ہے؟ وہ اس کی بیماری ہے، یہ ایکس رے مشین کا سے پتہ چلتا ہے، اسٹیتھوسکوپ سے پتہ چل جائے گا، خون ٹیسٹ کرنے سے پتہ چل جائے گا. تو یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو ان بیماریوں کا پتہ بتاتے ہیں اور ان کا علاج بھی بتاتے ہیں اور ان بیماریوں کو شناخت کرتے ہیں جن کو یہ ڈاکٹری آلات بھی نہیں پا سکتے، ان کی پہنچ بھی وہاں تک نہیں ہے. یہ وہ اللہ والے ہیں. اور یہ وہ اللہ والے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، کون لوگ ہیں یہ؟ ڈاکٹروں کے پاس تو مریض آتا ہے صحت مند ہو کے چلا جاتا ہے، یا مر بھی جاتا ہے بعض اوقات، چلو صحت مند ہو کے چلا جائے، مگر یہ وہ روحانی ڈاکٹر ہیں اللہ والے، ان کے پاس مریض آتا ہے ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے. ارے ان کے مقام کو یہ ڈاکٹر نہیں پہنچ سکتے. ان کے پاس جو مریض آتے ہیں مریض اور ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خانقاہیں حضور کا قائم کیا ہوا اسپتال ہے، روحانی اسپتال. عام اسپتالوں میں مریض آتے ہیں صحت مند ہو کے چلے جاتے ہیں، یہاں پر جو مریض آتے ہیں ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں. ایسا اسپتال آپ نے دنیا میں نہیں دکھا سکتے آپ، اور ایسے معالج دنیا میں نہیں دکھا سکتے. یہ اپنی مثال آپ ہیں. بس یہی ہے، ان کی ہم قدر کر لیں، اور ان کی قدر یہ ہے کہ ان سے تعلق قائم کریں، اولیاء اللہ کو تلاش کر کے ان کی نشانیاں دیکھ کر جو میں نے بیان کر دی، اور ان کو اپنے امراض بتائیں اور ان کا علاج کروائیں تاکہ ہم اللہ والے ہو جائیں. روحانی بیماریاں جس شخص میں بھی موجود ہوں کبھی بھی اللہ والا نہیں بن سکتا علاج کرائے بغیر. جب تک دل کی صفائی نہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے اے اللہ اولیاء صدیقین میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے. اے اللہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں شامل کر کے ہم سب کو اپنے پاس بلا لیجئے. ہماری غلامی کے سروں پر اپنی ولایت اور دوستی کا تاج رکھ کر ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے. سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے. سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر ہمیں موت نصیب فرمائیے. اے اللہ قابل تعریف موت نصیب فرمائیے. اے اللہ فرشتوں کے استقبال والی موت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری روح کو آسانی سے نکال لیجئے. اے اللہ ہم سکرات کی موت کے وقت کی تکلیف کے سہنے کے متحمل نہیں. اے اللہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اس طرح ہماری روح نکال لیجئے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.